بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فمن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فالتقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. یہ دو حدیثیں ہیں جس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اور اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے اس کی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی مزاج کیا ہونا چاہیے، اور جہاں مسلمان رہتے ہوں ان کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اور کس طرح ایک دوسرے کا لحاظ ہونا چاہیے. آج جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے، وہاں اس کے بالکل برعکس معلوم ہوتا ہے. یہاں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اپنی ذات پر بھی دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور پوری فکر رکھی جائے کہ کسی کو کہیں سے کوئی اذیت نہ پہنچے. مسئلہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہمارا بھائی ہے، ایمان والا ہے، تو وہ کسی مشقت میں نہ پڑے، کسی مصیبت میں نہ پڑے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آنے والا ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اس کی حفاظت کی فکر کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ کہہ دینا کہ بھائی وہ تو ہمارا عزیز نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا پڑوسی نہیں ہے، کون ہے؟ بس ایک ایمان والا ہے. یہ بات کافی نہیں ہے. ایمان والا ہے تو سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ جو ایمانی رشتہ ہے، بعض مرتبہ خونی رشتوں پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ خونی رشتے دنیا کی حد تک رہتے ہیں، اور ایمانی رشتہ آخرت میں بھی کام آتا ہے. وہ دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی باقی رہے گا. تو یہ ایمانی رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی اس سے خونی رشتہ نہیں ہے تو کوئی ذمہ داری نہیں، ایسا نہیں. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں سے بھی اشارہ ملتا ہے جا بجا، کہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، کیسا گہرا تعلق ہونا چاہیے. جیسے اپنے کسی سگے بھائی سے تعلق ہوتا ہے، تقریباً یہی تعلق ہر ایمان والے سے ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی تعلق رکھے گا, محبت ہوگی, تو اس کو وہ ترقی کرتا دیکھے گا تو خوش ہوگا, آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا تو خوش ہوگا, اور اس کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور حدیث میں یہ بات فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اس وقت تک وہ صحیح مسلمان نہیں. اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. تو یہاں جو حدیثیں ہیں اس میں دونوں باتیں سامنے آتی ہیں, ایک بات تو یہ کہ خود اپنی ذات سے اذیت نہ پہنچے, اور دوسری اور آگے کی بات ہے وہ یہ کہ اس ایمانی بھائی کو کہیں پر سے بھی اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے, اس کو بتانے کی ضرورت ہے اور اس کو بچانے کی ضرورت ہے. پیچھا اس سے چھڑایا نہیں جا سکتا کہ بھائی ہمارا اس سے کیا تعلق, وہ کس شہر کا, ہم کس شہر کے, وہ کہاں کا, ہم کہاں کے, وہ کس برادری کا, ہم کس برادری کا. سب سے بڑی برادری ایمانی برادری, سب اللہ کے ماننے والے, اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے, یہ سب سے بڑی ایمانی برادری. تو اس لیے ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق. جو کوئی بھی ہے مسلمان اگر ہے, کسی سطح کا ہو, امیر ہے, غریب ہے, بہت کسی عہدے پر ہے یا کچھ کہیں پھڑوا چلاتا ہے, لیکن جب ایمان اس کے اندر ہے تو اس حیثیت سے سب برابر. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ظاہری اعتبار سے معمولی آدمی اللہ کے ہاں جو قیمت رکھتا ہے وہ بڑے بڑے عہدے داروں کو اور بڑے بڑے ظاہری طور پر وجاہت رکھنے والوں کو حاصل نہیں ہوتی. یہ دنیا کی وجاہتیں الگ ہیں اور آخرت کی وجاہتیں الگ ہیں, بہت فرق ہے. دنیا میں جو خدمت پر لگے ہوئے لوگ ہیں, دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہیں اپنے باس کے لیے, اپنے سر کے لیے, اپنے مخدوم کے لیے, اللہ جانے کس کا مقام کیا ہے, آج وہ خادم ہے وہ مخدوم ہے, ہو سکتا ہے آخرت پہ ترتیب پلٹ جائے, خادم مخدوم بنا دیا جائے اور مخدوم کو خادم بنا دیا جائے. یہ ایمان والی بات, ایمان سے اس کا تعلق. تو کوئی کیسا ہی ہے, ظاہری اعتبار سے بہت معمولی نظر آتا ہے, لیکن اس کا بھی حق ہے. یہ ایک مزاج ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی رکھ رکھاؤ والا ہے, عزت والا ہے, دولت والا ہے, اس کی تو سب کو فکر, سب دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہیں, اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو بیچارہ کوئی غریب ہے اور دیکھنے میں معمولی نظر آتا ہے, اس کا خیال بھی نہیں ہوتا, گزریں گے تو دھکا مارتے ہوئے گزر جائیں گے, کہیں پر کوئی مسئلہ سامنے آئے گا تو نظریں بچا کر نکل جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں فساد, ہمارے اندر فتور ہے, بگاڑ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں, کسی کا ساتھ دیتے ہیں, کسی کے کام آتے ہیں, تو عام طور پر ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی منفعت پیش نظر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ پیش نظر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے فائدہ تو ہر ایک سے ملے گا نہیں, دنیا کا فائدہ آخرت کا نہیں, آخرت کا فائدہ تو کہیں اور ملتا ہے. دنیا کا جو فائدہ ہے وہ جہاں ملتا ہے آدمی وہیں جاتا ہے, آخرت کا جو فائدہ ہے اس کا خیال نہیں ہوتا. یہ نیت کے فطور کی بات ہے, اسی کے آدمی گنگائے گا, اسی کی خدمت کرے گا, اسی کے کام آئے گا, ایسا محسوس ہوگا جیسے بڑا گہرا تعلق, ان کو تکلیف نہ ہو, ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک ذمہ داری اس کے لیے بھی ہے, وہ مسلمان ہے, عزت والا ہے, عہدے والا ہے, اونچا اونچا کوئی اس کو وہ وزارت حاصل ہے, کچھ بھی ہے, اگر مسلمان ہے تو اس کا بھی حق ہے, اس میں شبہ نہیں. یہ اس کا مطلب نہیں اس کی بے عزتی کی جائے, کہ مسلمان ہے تو اس کی بھی عزت کی جائے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اکرمو کریم کل قومن, دوسری قوم کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں جو شریف لوگ ہیں اور جن کو اہمیت دی جاتی ہے ان کی عزت ہونی چاہیے. اسی طرح مسلمانوں میں بھی جو ایک فرق ہے, فرق تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی اعتبار سے آدمی کا مزاج بن جاتا ہے, عزت کا معیار اسی اعتبار سے بدل جاتا ہے. ایک کوئی بڑا عہدے والا آپ کے پاس آئے، منصب والا آپ کے پاس آئے، کوئی مالدار آدمی آپ کے پاس آئے، آپ اس کو اپنے گھر میں بٹھا کر دسترخوان لگا کر کھلائیں گے اہتمام کے ساتھ، اس کو عزت سمجھیں گے. اور اگر آپ اس کو باہری سے کوئی دو چار روٹی پکڑا دیں، لو بھائی جاؤ کھا لو جا کے، تو آپ کو واپس کر دے گا، میاں مجھے نہیں چاہیے. اور ایک اگر فقیر مانگنے والا آپ کے در پر آیا ہے، آپ نے اگر عزت کے ساتھ دو روٹی پکڑا دی اس کو، تو وہ بھی اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی عزت کا معیار ہی وہی بنا لیا. یہ فرق بھی ہوتا ہے، لیکن اب آدمی اپنی جو نگاہ ہے، نگاہ کو کھول کر رکھے اور دل کی کھڑکیاں بھی کھول کر رکھے کہ ہم جو کام آ رہے ہیں وہ کیوں اس کے کام آ رہے ہیں. اگر ہماری نیت صحیح ہے تو تفاوت ہے، اگر اب اس کے باوجود اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تفاوت تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. بنیاد تو ایمان ہونی چاہیے. ایمان اگر ہے تو ہمیں اس کا لحاظ ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بیچارے بال بڑے پراگندہ بال، پراگندہ حال، دیکھنے میں نہایت معمولی، لیکن اللہ کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اللہ کے ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کو جو کمزور مسلمان نظر آ رہے ہیں، جو صحابہ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے، ان کو آپ الگ نہ کریں، ان کو آپ الگ نہ کریں، آپ ان کے ساتھ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان صحابہ کے ساتھ رہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور کسی امید میں ان کو نہ چھوڑیں. اور امید کیا تھی؟ امید کوئی دنیا کی نہیں تھی. امید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھی کہ قریش مکہ سرداران مکہ اور بڑے بڑے عہدے والے، ان کو اگر الگ سے ملنے کا موقع دے دیا جائے گا، اور اس وقت یہ بیچارے ظاہری اعتبار سے جو معمولی لوگ ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ایمان عطا فرما. تو آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان آ جائے، سرداران قریش کے دلوں میں. اس لیے آپ چاہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کمزوروں کو الگ کر دیا جائے. تو آپ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو الگ نہ کریں، ان کو آپ ساتھ رکھیں، وہ ایمان لائیں نہ لائیں، بھاڑ میں جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غنی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اصل تو ایمان ہی ہے، اور دیکھنے میں کوئی معمولی آدمی بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ایمان والا ہے تو اس کی قیمت. لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان والا، اب وہ دیکھنے میں بھی معمولی ہے اور حقیقت میں بھی معمولی ہے. ابھی وہ دل میں اس کے اندر ایمان نہیں اترا، جیسے کہ اعراب کا حال تھا زمانے نبوت میں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بدو دیہات کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے. ان سے کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اسے کہہ دیجئے کہ اسلمنا کہو، آمنا نہ کہو، یہ کہو کہ ہم نے ایمان کا اظہار کر دیا ہے، لیکن ابھی ایمان اندر نہیں اترا. اب وہ ظاہری طور پر بھی معمولی اور اندر سے بھی معمولی، تو ظاہر ہے کیسے لوگوں کو کہ تو کوئی اللہ کے واقعات نہیں ہے. تو جو ایمان رکھنے والے ہیں اور ایمان بولتا ہے، یاد رکھیے اس بات کو کہ ایمان بولتا ہے. اگر حقیقت میں ایمان آدمی کے دل کے اندر ہے تو ایمان کے تقاضے اس کے ظاہر پر آ کر رہیں گے، اس کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہو کر رہیں گے، دنیا اس کو دیکھ کر سمجھ لے گی کہ مسلمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم صحیح ایمان اختیار کر لو، تقوی کا مزاج بنا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے. وہ شان امتیازی کیا ہے؟ وہ اسلام کے تقاضے ہیں. اسلام کے تقاضوں پر، ایمان کے تقاضوں پر جب عمل ہوگا تو دور سے کوئی دیکھے گا تو پہچانے گا کہ یہ مسلمان. اس کو کہتے ہیں ایمان بولتا ہے، اسلام بولتا ہے. حقیقت میں اگر اسلام ہے تو آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان، آپ کا عمل بولے گا، ہمارا کردار بولے گا کہ ہاں یہ ایمان والا، یہ کوئی غلط بات نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا. تو یہ جو ایمان اللہ نے دیا، اس کے اعتبار سے ہمارا سماج بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا لحاظ، ایثار. یہ نہیں کہ بس ہم پرواہی نہ کریں، کوئی ہلاک ہو رہا ہے، کوئی جا کر ندی میں ڈوب رہا ہے، کوئی اور غلط کام کر رہا ہے, کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی مریض ہے اس کے علاج کا کوئی انتظام نہیں, وہ سخت پریشانی میں, ہم سوچیں کہ ہم سے کیا مطلب. یہ کیا مطلب والا جو لفظ ہے یہ ایمان میں ہے ہی نہیں. کہ مسلمان ہے تو بھی کیا مطلب والا قصہ ہے ہی نہیں. مطلب تو ہر ایمان والے کو دوسرے ایمان والے سے رکھنا ہے. جب یہ بات کہی گئی کہ ہر ایک کا درد ہونا چاہیے, انسانیت کا درد ہونا چاہیے, غیروں کا درد ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو ایمان عطا فرمائے, تو جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے ان کا تو درد ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط بھی کرے اور دین دنیا کی عافیت عطا فرمائے. تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. انہی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس کا حق مارتا ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اس کے ساتھ نہ انصافی کرتا ہے, بلکہ اس کا معاملہ اپنے ایمان والے بھائی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے بارے میں تصور رکھتا ہے, اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے, اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی ساری چیزیں چاہتا ہے. اپنے لیے عزت چاہتا ہے, دوسرے کے لیے عزت چاہتا ہے, اپنے لیے راحت چاہتا ہے, دوسرے کے لیے راحت چاہتا ہے, بلکہ دوسروں کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم کرتا ہے. یہ اس کا نام ایثار ہے. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ابھی چند روز پہلے, کل پرسوئی سیرت رسول اکرم میں واقعہ گزرا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے تھے ایک مہمان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے, آپ نے گھروں میں پوچھوایا تو گھروں میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا. روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے خزانے عطا فرمائے تھے, فتوحات کا سلسلہ تھا, لیکن حدیثوں میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم تین تین چاند دیکھ لیا کرتے تھے اور ہمارے گھروں میں چورے نہیں جلتے, وہ تو سب آتا تھا اور جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا تو معلوم ہوا کچھ نہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لے گئے, وہاں جب مہمان کو لے کر پہنچے تو پتہ چلا کہ سوائے بچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں. مہمان رسول تھے وہ, اس لیے انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ بھائی بچوں کو تو بہلا پھسلا کر سلا دو کسی طریقے, اور کھانا لگائیں گے, ہم بھی بیٹھیں گے ساتھ, اور کسی بہانے سے چراغ گل کر دیں گے اور ہم منہ تک کھانے تک ہاتھ لے جائیں گے, منہ تک لے جائیں گے, کھانے تک لے جائیں گے, منہ تک لے جائیں گے. مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, لیکن ہم بس یہ ایسا ظاہر کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں, کھانا پورا کا پورا مہمان ہی کو کھلانا. انہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا اور خود ساری رات بھوکے رہے. اور بھوکے بھی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ ایک وقت میں اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ اگر ڈیڑھ دن نہ کھائیں تو کوئی بہت بڑا فرق تو پڑے گا نہیں, مریں گے نہیں. اتنا کھا لیتے ہیں ایک وقت میں کہ ایک ڈیڑھ دو وقت کا فاقہ کوئی بہت مشکل نہیں. ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کا کھانا ہی کیا تھا, کبھی دو چار پانچ کھجور مل گئے وہ کھا لیے تو وہ کھانا ہو گیا. ماشاء اللہ نمکین بھی ہے اور میٹھا بھی ہے اور روٹی بھی ہے اور چاول بھی ہے, سارا کا تصور وہاں تھا. تو اس حالت میں انہوں نے رات میں جو کچھ کھا سکتے تھے وہ کھانا اپنے مہمان کو کھلا دیا اور بھوکے رات گزاری. اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری شان میں قرآن مجید کے اندر آیت اتاری, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود فاقے سے ہو, خود پریشانی کے حال میں ہو, بھوک میں ہو, لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ہماری تو حالت یہ کہ اگر آدھی روٹی ہماری دوسرے کو دے دی جائے تو ہم لڑنے مرنے میں تیار ہو جائیں. ترجیح کا جو مزاج اسلام بنانا چاہتا ہے, ایثار کا جو مزاج اسلام بنانا چاہتا ہے, آج سب سے زیادہ اسی کی مسلمانوں میں کمی, ہم لوگوں میں اسی کی سب سے زیادہ کمی. ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے اچھی چیز چاہیے, ہمیں تکلیف نہ ہو, دنیا کو ہو تو ہوا کر. ہر جگہ آپ دیکھیے, خاص طور سے اجتماعی نظام جہاں پر ہوتا ہے, اتفاق یہ ہم لوگ یہاں اکٹھا رہ رہے ہیں, تو یہ اس کے مناظر سامنے آتے ہیں. آدمی اپنی راحت کی فکر کرتا ہے, اچھی جگہ بستر لگایا اپنا, اگر ذرا سے بھی کسی نے کھسکا دیا تو بس آفت ہے, جھگڑا شروع ہو جائے گا, میری جگہ ہے, میں پہلے آیا تھا, فنا ہوا. اور دوسروں کو بھی اس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ دوسرے کی بستر لگا ہے تو وہاں آ کر ذرا سا یا تو کہیں دوسری جگہ دیکھ لے, اس کا بستر کھسکا ہے اپنا بستر لگا دیا. یہ تو خود غرضی ہے, ایثار تو آگے کی چیز تھی, یہ تو خود غرضی ہے. بہت باریک باریک باتیں سوچنے کی ہیں کہ ہم اللہ سے نیکی لینا چاہتے ہیں, اجر لینا چاہتے ہیں, بجائے اجر لینے کے خدا نخواستہ ہم گناہ لے کے پلٹے, ایسے کام ہم کر جائیں کہ جو ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. کسی کو تکلیف پہنچانا جرم ہے, گناہ کی بات ہے, حرام کہا گیا, تو یہ باتیں بھی جو تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہیں اس کا خیال کیوں نہیں ہوتا ہم؟ اور یہ فکر ہر ایک کرنے کی ہے, کہنے والا بھی فکر کرے, جس کو کام یہ کرنا ہے وہ بھی فکر کرے. کہنے والوں کو بھی چاہیے وہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ اس کے ذریعے سے ان کو دوسروں کو اذیت پہنچائیں. یعنی اچھی بات کا کہنا وہ بھی اچھے طریقے پر ہونا چاہیے. بھائی کوئی راستے میں لیٹ گیا, اب ہمیں غصہ چڑھ گیا, راستے میں کیوں لیٹے ہی, آ کے پھینکی لات ماری, بستر میں آ گیا, آپ راستے میں لیٹے جائیے, وہاں لیٹ لیے جائیں, یہ تو طریقہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں سکھایا. گویا کہ ایک خیر کے لیے ہم نے شر اپنے اندر پیدا کر لیا, یا ایک اچھے کام کے لیے ہم نے غلط طریقہ اختیار کر کے بجائے نیکی حاصل کرنے کے ہم گناہ کے مرتکب ہو گئے. اس کو کہتے ہیں نیکی برباد, گناہ لازم. کرنے آئے تھے نیکی اور کیا کیا, گناہ کا کام کر گئے. یہ ہر ایک کے سوچنے کی بات ہے, کہنے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے, برتنے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے, رہنے والوں کے لیے سوچنے کی بات. دوسرے کا جتنا لحاظ کیا جا سکے لحاظ کیا جائے. ہم اب گزر رہے ہیں مثلا راستے میں, سب لیٹے, تو اب ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم بچا کر احتیاط کے ساتھ گزر جائیں, اتنی احتیاط کریں کہ کسی کو ٹھوکر بھی نہ لگے معمولی سی, اور اتنی احتیاط کریں کہ اگر ٹارچ بھی ایسا جلائیں کہ گزرتے ہوئے کسی کو کسی کے منہ پر نہ پڑے, کسی کو تکلیف نہ ہو, ہم برداشت کریں, دوسروں کو راحت پہنچائیں, یہ ہماری ذمہ داری. اور لیٹنے والوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ ذرا سوچیں کہ بھئی یہ راستہ ہے, گزرگاہ ہے آنے جانے والوں کی, تو کیوں کسی کو ہم اذیت پہنچائیں, کیوں ہم اپنے طرز عمل سے کسی کے تکلیف کا ذریعہ بنے کہ بیچارہ رات کو گزرے کہیں گر جائے, بوڑھے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو دوسرے کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہی ہمیں کہا گیا, تلقین کی گئی. اگر واقعتاً غور کیا جائے تو احادیث میں اتنی کثرت سے روایتیں آپ کو ملیں گی اس سلسلے میں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے, کس طرح اس کو اچھے اخلاق اختیار کرنے چاہیے, اس کا لحاظ کرنا چاہیے, اس کو ترجیح دینی چاہیے. جگہ جگہ آپ کو کثرت سے حدیثیں ملیں گی, اور ظاہر ہے جب ہی ممکن ہے کہ جب اپنے مزاج کو ہم ذرا سا کنٹرول میں کرنا چاہیں, ساتھ دبانا سیکھے کہ بھائی ہمیں غصہ آ رہا ہے, تو غصہ آنا بری بات نہیں ہے, لیکن غصے کا مظاہرہ بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے, وہ کیا اس میں الفاظ استعمال فرمائے, والکاظمین الغیظ, وہ لوگ جو غصے کو پی جانا جانتے ہیں, غصے کو دبانا جانتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں, جن کو غصہ آتا ہی نہیں وہ ان کے لیے کوئی بڑے کمال کی بات نہیں, مزاج بڑا اچھا ہے جن کو غصہ نہیں آتا. لیکن ترقی کا راستہ اس میں خاص طور سے یہ ہے کہ غصہ بہت آتا ہے لیکن ہم غصے کو پی جانا جانتے ہیں, ہم غصے کو دبانا جانتے ہیں. بالکل لگتا ہے کہ اب بعض ہوتا ہے بعض لوگوں کا مزاج کہ جیسے رگ پھٹ جائے گی دماغ اگر اظہار نہیں کریں گے, لیکن فوراً اللہ کو یاد کیا, اللہ کا حکم, اب اللہ کے حکم کو مستحضر کر لیا کہ بھائی نہیں یہ موقع نہیں, یہ موقع اس کا نہیں. اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ جب غصہ آئے تو کاروائی مت کرو, اور اس کا علاج بتایا گیا, غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, پانی پی لو, ہر اپنی حیات بدل لو. حیات بدلنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ غصے والے سے اگر تم کہہ دو کہ میاں ذرا سا بیٹھ جاؤ پانی پی لو, تو کہے گا میں غصہ ہو رہا ہوں کیا, اسی غصے کو غصے میں کہے گا کہ کیا میں غصہ ہو رہا ہوں. تو اس کے لیے تربیت کی ضرورت پڑتی ہے, اور سب سے بڑھ کر آدمی خود اپنی تربیت کرتا ہے. آدمی اپنے امراض کا اگر جائزہ لے تو ظاہر ہے اس کے امراض کو دوسرا تو نہیں سمجھ سکتا اتنا زیادہ جتنا وہ سمجھتا ہے. الانسان علی نفسہ بصیرہ, اپنے نفس کو خوب جانتا ہے, کہاں کہاں پانی مر رہا ہے, کہاں کہاں نیت کے اندر فطور ہے, کہاں کہاں اعمال کے اندر کوتاہی ہے, یہ غصہ حق ہے یا نہ حق ہے, ہم پردہ ڈال لیں یا یہ کہ واقعتاً کوئی اس میں عذر تھا. انسان جتنا زیادہ جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا. تو یہ روایتیں جو ہیں اس میں یہی باتیں ہم کو سکھائی گئی, اور اگر یہاں اس ماحول میں اگر ہم نہ سیکھیں اور جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں, تو بھائیو یہ بڑے ہمارے لیے نقصان کی بات ہے. ہمیں کچھ لے کر جانے کی ضرورت. قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, ان کی تشریح کی جاتی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, اس سے ہمارے سامنے نمونہ آتا ہے سیرت کا. سیرت کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے, سب کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے تو ہوتی نہیں کہ ہم آرام سے تان کر سوتے رہیں, کتاب ہو رہی تو سو رہے ہیں, درس ہو رہا ہے تو سو رہے ہیں, فجر کی اذان ہو گئی اس کے بعد بھی سو رہے ہیں. سونا ہے کہ مصیبت بنا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب بعد سونے سے منع فرمایا کہ کہیں عشاء کی نماز نہ چلی جائے. تو فجر کی اذان ہو گئی اس کے بعد سو رہے ہیں, سحری کھا لی اس کے بعد سو رہے ہیں. یہ تو عجب سی بات. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی کوئی ہے جو مانگنے والا ہو میں اس کو دوں, کوئی آ کر دروازے پر اعلان کرے کہ بھائی سو سو روپے کے نوٹ بٹ رہے ہیں, ہے کوئی سونے والا؟ سو کے دکھائے کوئی؟ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے, دوپہر تک کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے رہیں. اور یہاں حالت یہ کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے اور ہم آرام سے پڑے سو رہے ہیں, ہمیں پرواہی نہیں. حد یہ کہ رمضان کی مبارک راتوں میں, مبارک شبوں میں بھی ہمیں خیال نہ پیدا ہو اور ہمیں بار بار جگانا پڑے, ہر ہر موقع پر جگانا پڑے. درس ہو رہا ہے تو جگایا جائے, سحری کا وقت ہوا تو جگایا جائے, فجر کا وقت ہوا تو جگایا جائے. یہ تو عجب سی بات. یہاں کا جو وقت ہم گزار رہے ہیں تھوڑا تو فرق ہونا ہی چاہیے. اپنے گھر کا وقت ہے, بہت اچھا ہے, بڑا مبارک ہے, لیکن یہاں جو ہم ہیں اللہ نے بہرحال آرام بھی دیا ہے, کوئی ایسی تکلیف بھی نہیں ہے. تو ہم اپنے وقت کو جتنا زیادہ بہتر بنا سکیں ضائع نہ کریں. اور یہ آپ دیکھیے اگر تو ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی اسی میں اظہار ہوتا ہے, تکلیفیں بھی دوسروں کو اسی سے ہوتی ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ایک سامنے لیٹ کے سو گیا, اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ بھائی یہاں نماز ہو رہی ہے اور سامنے لیٹ کے سو رہے ہیں. اب اگر جگائے تو مصیبت, نہ جگائے تو مصیبت, جگائے تو گویا کہ تکلیف پہنچے گی اس کو, نہ جگائے تو نماز خراب ہو رہی, جگا دیا تو لڑنے پر آمادہ کہ میں یہاں سو رہا ہوں, آپ کوئی اور پڑھ لیجیے نماز جا کر. تو بھائیوں یہ چیزیں وہ ہیں جس میں تھوڑے سے ایثار کی ضرورت ہے, تھوڑی سی قربانی کی ضرورت. یہ مزاج جب بنے گا تو یہ صحیح اسلامی مزاج ہے, اور اس سے ہٹ کر اگر ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. یہ تو ہمارا مزاج ہے جو ہم پر غالب آ جاتا ہے, ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں قابل غور ہیں. دوسروں کو اذیت کا ہم ذریعہ نہ بنائے, اس کے لیے نہ بنے, ظلم نہ کرے, ناانصافی نہ کرے, کسی کی حق تلفی نہ کرے. اور فرمایا ولا یسلم, ایک مسلمان اپنے بھائی کو حوالے نہیں کرتا, بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, فکر کرتا ہے اس کی. اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کی فکر کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیوں مرے جا رہے ہو فلاں کے پیچھے؟ بھائی ہم مرے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی اس موت سے وابستہ ہے, ہم مرے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی اس موت سے وابستہ ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے, دوسروں کی فکر کرنا, دوسروں کے کام آنا, دوسروں کی مدد کرنا, ان کی ترقی کے لیے کوشاں ہونا, اللہ کی بہت بڑی رضا کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے اللہ جتنا راضی ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں میرے بھائیوں, اور میں کچھ نہیں کہتا, میری کیا قیمت ہے, یہ ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں روزے میں وہ اجر نہیں ملتا جو اجر کسی اللہ کے بندے کے دل کو خوش کر کے ملتا ہے, اس کے کام آ کر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں. کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا کام کرے, اس کے کام آ جائے, وہاں پر کون ملے گا؟ وہاں اللہ ملے گا. اتنی بڑی بات ہے. اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. اور یہ انہی روایتوں کے پیش نظر یہ بات کہی جا رہی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا, میں ننگا تھا تم نے کپڑے نہیں دیے. بندہ کہے گا تو رب العالمین تجھے کیا ضرورت؟ اللہ فرمائے گا, کیا فرمائے گا؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو جا کر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا. خدا ملا کہ نہیں ملا؟ خدمت سے خدا ملتا. تو کسی کے کام آنا, خدمت کر دینا, بیچارہ کوئی کمزور ہے, بوڑھا ہے, چل نہیں پا رہا, اس کا ہاتھ پکڑا کے استنجا خانے تک پہنچا دینا, ہم وہاں پر پہلے سے کھڑے ہیں, کوئی کمزور آ گیا فوراً اس کو آگے کر دینا کہ بھائی نہیں آپ آگے آ جائیے, آپ کو کھڑے ہونے میں دشواری. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اور غور کرنے کی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہ فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی, جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں رہتا ہے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. کیسا نسخہ بتایا گیا ہمیں؟ ہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا کام نہیں بن رہا. گویا یہاں نسخہ بتا دیا گیا کہ تم دوسروں کا کام بناؤ, اللہ تمہارا کام بنائے گا. تم دوسروں کے کام آؤ گے اللہ تمہارے کام آئے گا. ہم اپنے لیے فکر مند رہے تو یہ اسباب کے اعتبار سے کوششیں بے شک جاری رہیں گی اور اسباب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے بھی دے گا, لیکن اللہ نے اس کا ایک نظام یہ رکھا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آ جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنا دے گا, اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ حدیث میں صاف صاف کہا گیا فمن فرج عن مؤمن قربۃ فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ, اور جو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور فرما دے. وہاں کی تکلیفیں کیسی ہوں گی تصور مشکل, یہاں کی کیا تکلیف ہے, لیکن اللہ کا انعام ہے ایمان والے بندوں پر آخرت کی دشواریاں دور کرنے کے لیے, وہاں کی تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے اللہ نے ہمیں نسخے بتا دیے کہ یہاں ہمارے بندے ہیں, ان بندوں کی فکر یہاں تم کر لو, آخرت میں تمہاری فکر ہم کر لیں گے, یہاں ان کی تکلیف تم دور کر دو, آخرت میں تمہاری تکلیف ہم دور کر دیں گے. اب بات اس سے واضح ہو گئی کہ آدمی بجائے تکلیف دور کرنے کے تکلیف پہنچائے تو کیا ہوگا پھر اس کا نتیجہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا معاملہ آخرت میں اس کے ساتھ پھر کیا ہو. اسی بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے کہ فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یہ بہت اہم بات فرمائی گئی اور اس میں بھی ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی غلطی کسی سے ہو گئی ہے, اب آپ مجلسوں میں اس کو موضوع بنائیں, جہاں پانچ آدمی بیٹھے اسی کا چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں نے چوری کی ہے, فلاں نے تو فلاں کام کیا ہے. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چھپایا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کی برائی کو عام کریں. اور یاد رکھیے جب برائی کا بار بار چرچا ہوتا ہے تو برائی پھیلتی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے جو ایمان والوں کے اندر برائیاں عام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب آخرت, دردناک عذاب ہے آخرت. برائیاں پھیلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی باقاعدہ برائیاں کروائے, اس کا مطلب اس آیت شریفہ میں یہی ہے کہ آدمی برائیوں کا چرچا کر, مجلسوں کا موضوع بنائے, جہاں بیٹھ گئے وہاں تذکرہ ہو رہا ہے فلاں نے تو یہ کیا فلاں نے, بھائی فلاں نے جو کیا وہ جانتا ہے, اس کا خدا جانتا ہے, اگر اللہ نے پردہ پوشی کر لی ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کا چرچا کرنے والے, اس کا ڈھنورا پیٹنے والے, سب گناہ کی بات. اس سے بہت بچنے کی ضرورت, یہ بھی عام مرض ہے, غیبت سے روکا گیا اسی لیے تو روکا گیا, اسی کا حصہ ہے یہ کہ کوئی غلطی ہو گئی اب اس کا چرچا کیا جا رہا ہے, تو کسی غلطی کا چرچا نہ کیا جائے, جہاں تک ہو سکے اس کو چھپایا جائے. آپ اور ہم اگر دنیا میں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا جرم آخرت میں چھپائیں گے. تو حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ نے اگر دنیا میں پردہ ڈالا ہے, بندہ ڈرتا ڈرتا اللہ کے یہاں جائے گا, توبہ کر کے جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ آؤ قریب آ جاؤ, وہ قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈال دے گا, اور چادر ڈالنے کے بعد وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر, ہم نے دنیا میں تمہاری ستاری کی تھی تو آخرت میں تمہیں کیوں رسوا کر. تو اللہ جس کی ستاری کرنا چاہتا ہے ہم کون ہوتے ہیں اس کی پردہ چاک کرنے والے. تو بھائیو گناہ گار تو سبھی ہوتے ہیں, لیکن گناہوں کو عام کرنا, گناہوں کا چرچا کرنا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. گناہ سے کرنے سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ستاری دوسروں کی بھی کرنی ہے, پردہ پوشی دوسروں کی بھی کرنی ہے اور پردہ پوشی اپنی بھی کرنی ہے. بہت سے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ غلطی کرتے ہیں اور پھر سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کا چرچا کرتے ہیں, بیٹھ کر اس کا باقاعدہ تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو فلاں کام کیا, اور اپنی چالاکی کا ذکر کیا جاتا ہے اور اپنے گویا کے ذہن کی تیزی کا ذکر کر کے داد وصولنے کے لیے آدمی ایسی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو اس نے بطور جرم کے کیے. یہ اس جرم سے بڑا جرم, اس جرم سے بڑا جرم. ایک جرم آدمی کسی گناہ کا کام تنہائی میں سے کر لیا اور نادم ہوا, اللہ اس کو معاف کر دے گا, لیکن اگر وہ باقاعدہ اس کا چرچا کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے ندامت نہیں, اور پھر دنیا میں جب وہ چرچا کر رہا ہے تو گویا اللہ اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے پردہ پوشی دوسروں کی بھی کی جائے اپنی بھی کی جائے, اور مزاج جو بنایا جائے, ماحول جو بنایا جائے وہ نیکیوں کا ماحول بنایا جائے اور ایثار کا ماحول بنایا جائے, ایک دوسرے کے کام آنا. یہ بار بار ہم کہتے ہیں, دو تین باتیں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ باہر نکلے اور کسی کی چپل پہن لی, کل بھی بات کوئی پریشان ہو رہا تھا کہ چپل نہیں مل رہی ہے, کوئی پہن گیا, چوری نہیں ہوتی, میں آپ سے کہتا ہوں چوری تقریباً نہیں ہوتی, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ چور بھی آ جاتے ہیں, لیکن اصلاً جو غلطی ہوتی ہے ہمیں اپنی راحت کا خیال ہے کہ استنجا زور کا لگا, کسی کی چپل پہن کر چلے گئے, یہ مناسب نہیں. اپنی چپل آپ ایسی جگہ رکھو کہ اس کا ملنا آسان ہو, آپ وہاں پر جائیے اپنی چپل لیجیے, استنجے کو جائیے, آپ دوسروں کا اذیت کیوں پہنچاتے ہیں؟ اس کی تو بالکل ممانعت. صاف صاف کہہ دیا گیا کہ ایمان والا اگر ہے تو کسی ایمان والے کو تکلیف نہیں پہنچا. اس لیے بھائی ان باتوں کا ہم سب کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو وقت یہاں پر گزار رہے ہیں وہ ہمارے لیے مفید بن جائے, ایک ہم مزاج بنا کر اپنا جائیں اور یہیں تک وہ بات نہ رہے, بلکہ جیسے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کل ہی کتاب میں تقریر میں یہ بات فرمائی تھی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ دو روزے ہیں, ایک روزہ تو پورا ہو جائے گا لیکن اب وہ جو دوسرا روزہ عمر بھر کا ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا, اور وہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچا کے بھی ٹوٹتا ہے, کسی کو اذیت پہنچا کر بھی ٹوٹتا ہے, یہاں سے جانے کے بعد بھی مزاج ہو کہ بھائی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جہاں تک ممکن ہو, یہ ترقی کا راستہ ہے. اور اگر تکلیف کا ذریعہ بنیں گے تو یہ ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.